الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ اتوار کو مضمون اختتام پذیر ہوا تھا اس بات پر کہ انسان اگر اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اللہ والوں سے اپنا تعلق قائم کر لے، جوڑ لے، اور اس طرح پھر وہ رفتہ رفتہ اللہ پاک سے قریب ہوتا چلے جائے گا. کہ اللہ کے ولی بننے کا راستہ یہ کہ جو اللہ کے ولی ہوں ان کا یہ ولی بن جائے، یعنی ان کا دوست بن جائے. تو دوست کا جب دوست بن جاتا ہے تو پھر دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. براہ راست جو چھلانگ لگا کر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ہاں بھی یہ دستور نہیں ہے کہ براہ راست سوائے انبیاء اکرام علیہ السلام کے کہ وہ اللہ کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں، باقی براہ راست کا سلسلہ اللہ کی طرف سے مقبول نہیں ہے. واتبع السبیل من اناب الی. سورہ لقمان میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ اور اتبع کر اس راہ کی، اس شخص کی، واتبع اس شخص کی جو راہ کو اختیار کر، سبیل من اناب الی کہ جو میری طرف راستہ پکڑے ہوئے ہے اس کی تم راہ کو تھام لو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب خود چھلانگ لگا کر اللہ کی طرف پہنچنا چاہتا ہے، ایک تو وہ تنہائی کا شکار ہوتا ہے اور تنہائی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو پہلے بھی میں نے درس میں عرض کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ جو بکری اپنے ریوڑ سے کٹ جائے تو وہ بھڑک جاتی ہے، بھیڑیا اس کو اچک لیتا ہے اور وہ اس کا شکار بن جاتی ہے. ایک اللہ والوں کی جماعت کے ساتھ جڑنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مجاہدات میں آسانی ہو جاتی ہے کہ جو مجاہدے ریاضتیں تنہائی میں کرے گا اس سے ہٹ کر جب اللہ والوں کے ساتھ لگ جائے گا صحیح طریقے سے کرے گا اور منزل تک پہنچ جائے گا. اکیلے چلنے کی کوشش کرے گا تو خود رائی یعنی انسان اپنی ذات میں مگن ہو جاتا ہے کہ خود رائز کے اندر آ جاتی ہے. ہمارے استاد محترم اور سمجھیے گئے بڑی امت کے رہنما حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جب ہمیں آخری درس پڑھایا تھا ابو داؤد شریف کا، حضرت سے نصیحت اور وصیت کی درخواست کی ہم طلبہ نے کہ آپ آخری درس میں کوئی وصیت اور نصیحت فرما دیجئے، تو وقتاً فوقتاً میں یہاں بھی سناتا رہتا ہوں مختلف درسوں میں، تو حضرت نے نصیحت یہ فرمائی. حضرت بہت ہی مختصر گفتگو فرماتے تھے، بہت لمبے چوڑے وہ وعظ نہیں فرماتے تھے، تو مختصر سے نصیحت فرمائی. اس کے اندر ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ خود رائی خود روی خود بینی سے بچنا. خود رائی ہوتی ہے کہ انسان اپنی رائے پہ کہ جو اس نے رائے قائم کر لی بس وہی سب سے بہتر سمجھنے لگ جاتا ہے تنہائی میں، کہ جو جماعت کو چھوڑ کے اکیلا چلتا ہے اپنی رائے بہتر لگتی ہے. خود روی یہ چلنا کہ خود اپنا راستہ بناتا ہے کہ وہ سب سے ہٹ کے ایک راہ پہ چل رہا ہوتا ہے. خود بینی بس اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں، باقی سب اس کو غلط اور گمراہ لگ رہے ہوتے ہیں، سب میں وہ نقائص نکال رہا ہوتا ہے. تو وہ تبع سبیل من اناب الی، کہ جو میری رضا کی طرف لگا ہوا ہو اس کے ساتھ جڑ جاؤ. تو اللہ کا بھی دستور یہی ہے کہ اللہ پاک نے سینہ بسینہ فیض منتقل فرمائے ہیں. یہ پورا ایک روحانی سلسلہ نسب ہوتا ہے، جس طرح احادیث طیبہ ہیں، قرآن کریم ہیں، یہ سینہ بسینہ استاد در استاد استاد در استاد یہ منتقل ہوتے ہوتے آتا ہے. اسی طرح انسان اپنے اندر جب اللہ کی ولایت پیدا کرنا چاہتا ہے اور وہ اچھے لوگوں سے تعلق جوڑتا ہے تو پھر وہ آگے تیزی سے بڑھتا چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان اثاروں میں سے ذکر چھڑا تھا آخری درس میں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کیا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے پر اختتام ہوا. آپ منبع ہدایت ہیں، روئے زمین پر اللہ نے ہدایت کا سرچشمہ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ذات اطہر پر اب سمجھیے اتم اور مکمل فرما دیا، وہاں سے ہدایت کے سرچشمے پھوٹ رہے ہیں. آپ کو جو ساتھی ملے اور اصحاب ملے، ہر ایک کیفیت کے ساتھ والے ملے، ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. یہ تو سب مسلمان جتنے بھی اہل سنت ہیں وہ سب اس پر ایمان رکھتے ہیں، سنی مسلک، کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں جس نے صحبت پالی آپ کی نشست میں حاضر ہو گیا، اب وہ بینا ہو یا نابینا ہو، لیکن ایمان کی حالت میں آپ کی صحبت میں بیٹھ گیا، تو بعد میں آنے والے کتنے بڑے ہی پائے کہ کوئی ولی، محدث، مفسر، فقیہ، مجتہد، عالم، کوئی کیوں نہ ہو، لیکن ایک بالکل آخر درجے کے بھی صحابی کے وہ پاؤں کی دھول تک کو بھی نہیں چھو سکتے. یہ طے شدہ بات ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کوئی دنیا میں پھر نعم البدر اور مقابلہ نہیں ہے، وہ چاہے کتنے بڑے محدث اور فقیہ کیوں نہ ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کا اثر ہے کہ براہ راست فیض یاب ہوئے، خواہ وہ چند لمحوں کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں. پھر آپ کو جو چاہنے والے دیے گئے، چاہتے بھی مختلف ہوتی ہیں کہ جب کوئی کسی کو اللہ والے کو چاہنے لگتا ہے، آپ نے اکثر تذکرے سنے ہوں گے فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، فنا فی الشیخ، یہ مختلف درجات ہوتے ہیں. تو فنا کے معنی ہوتے ہیں بالکل اپنے آپ کو ختم کر کے اس کے اندر مٹ جانا، اپنے آپ کو اس شخصیت میں ڈبو دینا، سمو دینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کا تو اثر یہی تھا کہ جو آپ کو دیکھتا تھا اور ایمان لے آتا تھا تو ایمان لانے کے بعد وہ آپ میں مٹ ہی جاتا تھا. اور مٹنے کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی کسی میں مٹ جاتا ہے تو سمجھیے کہ اس کی تمام کی تمام خواہشات اپنی جو ہوتی ہیں وہ اس ہستی کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں. جس طرح خود اللہ پاک نے فرمایا ہے حدیث قدسی میں جو آتا ہے کہ جب بندہ میری مرضی کے مطابق چلنے لگ جاتا ہے اور چلتا رہتا ہے میری مرضی کے مطابق، کہ بندہ وہ مجھ سے ایک بالش قریب آتا ہے تو میں ایک ذرا یعنی کونی تک جو ہاتھ ہے یہ اتنا قریب آتا ہوں، یعنی کوئی اللہ کی طرف ایک بالش بڑھا، اللہ کہتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، کوئی ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں ایک باع، باع اس کو کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کا جو فاصلہ ہے، میں ایک باع اس کے قریب آ جاتا ہوں. فرمایا کوئی چل کے آتا تو میں دوڑ کے اس کے پاس آتا ہوں، اور فرمایا کہ وہ بندہ بھی میرے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. مقصد یہ ہے کہ یعنی وہ میری محبوبیت میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اب اس کے منہ سے جو بھی نکل رہا ہوتا ہے تو گفتگو گفتگو ہے اللہ بوت گرچہ از حلقو میں عبداللہ بوت، کہ اس کے منہ سے اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی نکلتا ہی نہیں ہے. وہ اس کے ہاتھ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، کان جو کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ اتنا ڈوب جاتا ہے تو وہ اللہ کی فنا کے اندر چلا گیا. بالکل یعنی آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور سنتے ہیں اور مشہور بھی یہ کہ اللہ والے کی نشانی ہے یہ کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، کہ اس کی نشانی ہوتی ہے اتنا اللہ میں ڈوب جاتا ہے کہ اس کے بس ہلکی جھلک دیکھتا ہے انسان اور اللہ کی یاد آتی ہے. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اتنا چلتا ہے کہ انسان کے دل میں حضور کا عکس اس کے چہرے میں نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کو جب دیکھو تو انسان کے دل میں احساسات وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے آ رہے ہیں، وہ اتنا اللہ کے رسول سے قریب ہو جاتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے جتنے بھی آپ کو ملے وہ اتنے ملے کہ انہوں نے اپنا تن من دھن جان مال سب کچھ آپ کو قربان کر دیا. یہ عاشقی اور محبوبیت اور فنائیت کی انتہا ہے. ادھر آپ نے کسی خواہش کا اظہار فرمایا اور ادھر دھن دولت زر زمین ساری چیزیں حاضر. یہ کیفیت آسان نہیں ہے، یہ کیفیت بڑی مشکل ہے. اتباع والی کیفیت بھی آسان ہے، انسان اتباع کر لے، بات سن لے، محفل میں حاضر ہو جائے، لیکن اپنی ساری چیزوں سستی پہ لٹا دینا یہ بالکل سمجھے انتہائی فنائیت کا درجہ ہوتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً سارے صحابہ کی یہی کیفیت تھی، اگرچہ ان کیفیات میں درجہ بدرجہ مختلف ہوں گے، لیکن جہاں آپ کو ایک چشم زدن کا اشارہ ملتا تھا کہ جی فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ کسی کے پاس اگر مٹھی بھر ستو بھی ہے تو وہ بھی لا کے پیش کر دیا، مٹھی بھر کھجورے بھی ہیں تو وہ بھی لا کے نکال کے رکھ دی. اور جو مواخات ہوئی تھی، یعنی جو آپ نے بھائی چارہ قائم فرمایا تھا ہجرت کے بعد، تو یہ کام بھی بہت آسان نہیں تھا. آج سگا بھائی سگے بھائی کو اپنے گھر میں حصے دار بنانے میں تیار نہیں. جہاں حصے دار ہیں وہاں آپس میں دوریاں ہیں کہ کسی طرح جائیداد کا بٹوارا ہو اور الگ الگ ہم جائیں. وہاں یہ کیفیت تھی کہ اپنا گھر بار سب بھرا ہوا چھوڑ کے آئے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی سب لٹ پٹ کر آئے ہیں، ان کو اپنے گھر میں حصہ دار بناؤ. تو تمام کے تمام چیزوں میں، باغات میں، کھانے میں، پینے میں، ہر چیز میں، رہنے سہنے میں برابر کی شراکت داری دے دی کہ یہ ہمارے ساتھ یہ شامل رہیں گے. ہر ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا. کہیں غزبے میں ضرورت پڑتی ہے تو گھر میں جو کچھ موجود ہے لا کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، اور ضرورت نہیں بھی پڑتی تو جس کے گھر میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر دوں. کسی کے گھر میں بکری ہے، بکری کا دودھ نکالتا ہے تو پہلے کوشش کرتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دوں. آپ اس سے نوش فرما لیں. کسی کے کھجور کے باغ آتے ہیں، کھجورے لا کے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دیتے ہیں کہ آپ اس سے تناول فرما لیں. اس لیے کہ جو خدمت بھی آپ کے ساتھ کی جا رہی ہے، آپ نے دودھ نوش فرما لیا، کھجور تناول فرما لیا، آپ نے اس سے غذا پائی، اب جو کچھ بھی آپ خدمات انجام دے رہے ہیں اس میں اس کا ایسا بڑا صدقہ جاریہ شامل ہو گیا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کا ذریعہ بنا، اور آپ اب اس توانائی کے ذریعے سے جو کام فرما رہے ہیں قیامت تک کے لیے اس کے لیے تو صدقہ جاریہ ہو گیا. تو یہ فنائیت کی انتہا ہوتی ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جو بڑے پائے کے محدث اور فقیہ گزرے ہیں، سب جانتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کو، مدینہ طیبہ کے امام ہیں، امام دار الحجرہ اور پائے کے عظیم محدث اور فقی ہیں، انتہائی با ادب محدث، کہ جب کوئی حدیث بیان فرماتے تھے پورا غسل کر کے، نئے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، بڑے جلال کے ساتھ، حیبت کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے، پھر حدیث ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو بہت ان کے جاہ و جلال تھا اور بڑے مزاج کے اعلیٰ تھے. ان کے ایک معتقد خاص سمجھ لیجئے تھے کہ انہوں نے حضرت کے لیے پورے سال کے روز آنے کے ایک نئے سوٹ کا جوڑے کا انتظام کر رکھا تھا کہ حضرت جب اگلے دن حدیث بیان فرمائیں گے تو اس سے پہلے جو جوڑا پہن رکھا تھا وہ اب آگے خیرات میں نکل جاتا تھا. اگلے دن جب حدیث کی مسند پر آتے تھے ان کے طرف سے وہ مختص ہوتا تھا. تو ہر سال کے پورے 360 جوڑے وہ ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے اس برکت کو پورا اپنے لیے سمیٹنے کے لیے. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کے لیے خاص کر دعا بھی فرمایا کرتے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی جان اثار ملے، جان کی ضرورت پڑی وہ حاضر، صرف زبان سے نہیں. ایک غزوے کے موقع پر جب صحابہ کرام نے تقریریں کی ولولہ انگیز، اور ایک نے کئی غزوات کے موقع پر ایسی نوبتیں آئیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعمل فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ وقت کے اوپر کچھ کمزور ہو جائیں. تو انہوں نے جو ولولہ انگیز تقریریں کی کہ اللہ کے رسول آپ ہی فکر مت کیجئے کہ ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح ہوں گے اور ہم آپ کو کہہ دیں گے کہ سب انت ربک فقاتل انھا ہنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا رب جائے اور وہ قتال و جہاد کریں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے نہیں. آپ ہمیں حکم کریں گے کہ آگ میں کود جاؤ، کود جائیں گے. دریا میں کودنے کا حکم دیں گے، دریا میں چھلانگ لگا دیں گے. گردنیں کٹانے کا حکم دیں گے، گردنیں کٹا دیں گے. اور یہ کر کے دکھایا انہوں نے. اور ادب کا اتنا خیال تھا کہ احد میں جب آپ پر تیر برسنے لگے دشمنوں کی طرف سے تو صحابہ کرام نے آپ کے چاروں طرف ایک حالہ بنا لیا، ایک حصار بنا لیا کہ وہ تیر آپ تک نہ پہنچے. اس وقت بھی ادب کا خیال یہ تھا کہ اپنا چہرہ صحابہ کرام نے حضور کے چہرے کی طرف کر رکھا تھا اور دشمنوں کی طرف اپنی پشت کر رکھی تھی، کہ اس حالت میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہماری پشت نہ ہو جائے، ہر آنے والا تیر وہ ہم تک پہنچے، کوئی بھی تیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ پائے. یہ حال تھا. اور ایک صحابی جو زخمی ہوئے تو حضور نے پوچھا کہاں ہے، ان کو لایا گیا، بس وہ گھسٹتے ہوئے قریب لا کے ان کو ڈالا گیا. تو انہوں نے اپنا چہرہ اپنے رخسار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں پہ رکھے اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی. کتنے خوش نصیب تھے ماشاء اللہ. تو امتحانات بڑے بڑے آئے ان پر، ایسا نہیں ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی انہوں نے بیٹھ کے ہواؤں کے اندر بس دین کی باتیں کی اور دین آگے پھیلا دیا. اصل قربانیاں تو انہوں نے دی ہیں، عشق اور فنائیت کی انتہا پر پہنچے. اور وہ تعلق جوڑا تو ایسا جوڑا کہ سب کچھ آپ کی خاطر چھوڑا، گھر چھوڑنا پڑا گھر چھوڑا، بیوی چھوڑنی پڑی بیوی چھوڑی، ماں باپ چھوڑنے پڑے ماں باپ چھوڑے. بدر کے موقع پر جو بعد میں بات ہوئی آپس میں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد ابو قحافہ جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے بعد میں ایمان لائے، تو انہوں نے کہا کہ اس موقع پر تم کئی دفعہ میرے سامنے آئے لیکن بیٹے کی شفقت غالب آ گئی، اس لیے میں نظریں ادھر ادھر کر گیا اور ہٹ گیا، تمہیں تمہاری طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کی میں نے کہ کہیں میرے ہاتھ سے تم زخمی قتل نہ ہو جاؤ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا کہ اگر اس جہاد کی صف میں آپ میرے سامنے آ جاتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کے ناطے میں یہ بھی لحاظ نہیں کرتا کہ آپ میرے باپ ہیں. رسول اللہ کے مقابلے میں جب آپ نکل کے آئے تو میں ایک لمحے کا تعامل نہیں کرتا، اگر میری تلوار کی زد میں آتے میں آپ کی گردن صاف کر دیتا، مجھے لحاظ نہیں ہوتا کہ آپ کو خود کون ہے. یہ عشق کی انتہا تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فنا ہونے کی انتہا تھی. تو غرض یہ کہ ان ہستیوں نے جو تعلق جوڑا، یہ تعلق ایسا کہ پھر انہی کا وہ ثمرہ ہے کہ جو آج تک ہم پا رہے ہیں، اور یہ لڑی اسی وہاں تک آگے تک جڑی ہوئی ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے پوری دنیا میں آپ کا فیض بھی چل رہا ہے، بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ، اور قیامت تک چلتا رہے گا، لیکن ان کے مرتبے تک پہنچ کوئی نہیں سکے گا. ہاں ان کی فضیلت ہے پالے گا، فضیلت پانے سے مطلب یہ کہ ان کے درجے کا نہ ہو کے بھی بازے وہ اس قدر عبادت گزار ہوں گے، ایسے عاشق رسول ہوں گے، یا ایسے متبع سنت ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ وہ اولین صادقین کے ساتھ ہوں گے، اول والوں کے درجوں کے پہنچ جائیں گے. تو درجوں سے مطلب یہ کہ مرتبہ تو اس کا بعد والوں میں ہوگا، لیکن فضیلت کے اعتبار سے اللہ پاک اس کو وہاں پہنچا دیں گے. جس طرح قرآن کریم کہتا ہے کہ تین بار سورہ اخلاص پڑھ لو تو پورے قرآن کا ثواب ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ثواب اور پورے قرآن پڑھنے کا ثواب اس میں فرق ہے. فضیلت کے لحاظ سے تین مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھنے کا الگ اس کی فضیلت آ گئی. تو سیم اسی طرح جو اس زمانے میں کوئی مجاہدہ کرتا ہے، عشق رسول میں آگے ڈوبتا ہے اور اللہ کے ولیوں سے تعلق قائم رکھتا ہے، تو اس کے درجہ بدرجہ آگے بھی وہی مراتب اس کو ملتے رہیں گے. قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اللہ یشتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب. گزشتہ نشست میں بھی عرض کیا تھا، یہ بعض ہستیاں وہ ہوتی ہیں جن کو اللہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور وہ لوگ عام ہیں کہ جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہیں اللہ ان کو اپنی طرف رہنمائی عطا فرما دیتے ہیں. یہ اللہ کا اصول ہے، یہ ہدی الیہ من ینیب. جو اللہ کی طرف راہ ڈھونڈنا چاہتا ہو اللہ اس کو ضرور رہنمائی عطا فرماتے ہیں. اور قرآن کریم میں فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راہ کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، تلاش کرتا ہے راستوں کو، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بھی ضرور ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، ان کے لیے راستے کھول دیں گے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو فارس سے تعلق رکھتے تھے، اور فارس والے یہ پارسی المذہب ہیں، اصل میں یہ لفظ ہے پارس، اور پارسی مذہب ہمیشہ سے ہزار ہا سال سے یہ آتش پرست چلا آ رہا ہے، تو یہ بھی پارسی تھے اور اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ جس کا آتش کدا ہزار سال سے بجھا نہیں تھا، اس کے مذہبی پیشوا کے بیٹے تھے، مذہبی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، آتش کدے کی نگرانی ذمہ داری ساری ان پر ہوا کرتی تھی. ایک مرتبہ باپ کہیں سفر پر گئے تو بیٹے کو اپنا جانشین بنا کے گئے کہ آتش کدے کی نگرانی ذمہ داری ساری اس پر ہے. باپ چلے گئے سفر پر، بیٹے کے دل میں ایک لگن تھی، ایک تڑپ تھی، ایک جستجو تھی، چبھن تھی ہدایت کی. بیٹے ایک مرتبہ جنگل میں گھومتے پھرتے بھٹکتے بھٹکاتے ایک راہب کے جھونپڑے میں پہنچ گئے. راہب سے ملاقات ہوئی، اس کی تعلیمات سنی، تعلیمات سے متاثر ہوئے، عیسائی مذہب قبول کر لیا. آتش پرستی ان کے دل کو بھاتی نہیں تھی، آگ کی پوجا ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، عیسائی مذہب اختیار کر لیا. باپ جب باپ واپس آئے، باپ کو آہستہ آہستہ کچھ اندازہ ہوا کہ بیٹا وہ اب رہا نہیں جو پہلے تھا. تفتیش کی، معلومات کی، تو بیٹے نے بتایا کہ میں نے عیسائیت قبول کر لی اور آتش پرستی چھوڑ دی. باپ نے تشدد کیا، غصہ کیا، پابندیاں لگائیں، زنجیروں میں جکڑا اور سختی سے منع کر دیا کہ میرے اگر باپ دادا کے دین سے ہٹا تو زندہ نہیں چھوڑوں گا، سخت پابندیوں میں جکڑ دیا. لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف راہ تلاش کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں. موقع پا کے انہوں نے زنجیریں توڑوائیں، کسی طرح وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور جا کے راہب کے جھونپڑے میں پناہ لی اور اس کی خدمت گزاری میں لگے رہے، اس کے ساتھ عبادت ریاضت کرتے رہے. ایک راہب کا انتقال ہوا تو دوسرے راہب کی خدمت میں چلے گئے، اس سے بھی پوچھتے رہے، وہ سیکھتے رہے، دین سمجھتے رہے. ہر راہب نے تاکید کی کہ آخری نبی اب کسی وقت بھی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں اور یثرب ان کا دارالہجرت ہوگا، کہ وہ ہجرت کر کے وہاں آئیں گے. آخری جو راہب تھا اس نے بھی وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد اب تم یثرب چلے جانا. وہ نبی آخر الزمان کا وقت بالکل قریب آ پہنچا. یہ آپ کی تلاش اور جستجو میں، ہدایت کی تلاش اور جستجو میں، مدینہ طیبہ جو اس وقت یثرب کے نام سے مشہور تھا، بعد میں بھی نام منسوخ کر دیا گیا، تو وہاں پہنچ گئے. وہاں پہنچ کر انہوں نے غلامی کی زندگی کا آغاز کیا، اور اس طرح آغاز ہوا کہ یہودی کے باغ کے اندر یہ کام کرتے تھے. وہ آپ کو اجرت دے دیا کرتا تھا، دن بھر یہ محنت مزدوری کرتے اور پھر اجرت وصول کر کے اپنے گھر آ جاتے. کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ایک مرتبہ کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے کام میں مشغول تھے، کھجوریں توڑ رہے تھے کہ اس یہودی مالک کا ایک دوست آیا اور سرگوشی کرنے لگا، بتانے لگا کہ جی وہ جو مکہ میں ایک اس طرح نبوت کا دعوے دار پیدا ہوا ہے کہ جس نے وہاں پہ دعویٰ کیا نبوت کا، اس کے وہاں کے لوگوں نے نکال دیا، وہ ہجرت کر کے آگے آیا مدینہ. یہ سنگن ان کے کان میں پڑی. ان کو تو انتظار اس بات کا تھا, جستجو تھی, تلاش تھی, زندگی کا مقصد یہ تھا. یہ بے ساختہ ہوا کھجوروں کے کان اور تنے میں بیٹھے ہوئے کھجور جو توڑنے میں مشغول تھے, ایک دم سے گرفت چھڑی اور دھام سے آگے نیچے گرے. اتنے بے قابو ہو گئے خبر سنتے ہی کہ یہ تو میرے دل کی مراد پوری ہونے والی بات ہو گئی, اور بے ساختہ ہو کے پوچھنے لگے کس کی بات کر رہے ہو, کون آ گئے عزت کر کے. تو مالک کو غصہ ہوا, نے ایک تھپڑ رسید کیا کہ بھائی تیرے کیا کام, تو اپنا کام کر, یہاں پہ ہماری باتوں میں کیوں دخل دے رہا ہے, کام سے کام رکھ. ڈانٹ ڈپٹ کے ان کو چہرے پہ تھپڑ مار کے چپ کر دیا, لیکن بات ان کے کان میں پڑ چکی تھی. شام کو مزدوری پوری کرنے کے بعد کھجور کا کچھ توشہ لیا اور یہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے, آپ سے ملاقات کی, زیارت کی. دل کے اندر جو سوالات تھے ان سوالات کو ٹٹولنا شروع کیا کہ جو راہبوں سے سنتا چلا آ رہا ہوں نشانیاں, اب نشانیوں کو دیکھوں گے پوری ہیں. جو کھجوریں لائے تھے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی, جی کھجوریں لایا ہوں آپ کے لیے, یہ سبزے کی کھجوریں ہیں, آپ قبول فرمائیے. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے قبول ہیں, لیکن میرے لیے سب کا حلال نہیں, یہ جو میرے غریب صحابہ ہیں صفہ والے ان میں تقسیم کر دیں, ان کو کھلا دیں, یہ ضرورت مند ہے. ان صفہ والوں کو وہ کھجوریں بانٹ دی گئی. اگلا دن ہوا, پھر شام کو کام سے فارغ ہوئے, فارغ ہونے کے بعد پھر کھجوروں کا ایک خوشہ لیا اور اس ساتھ میں لے کے دربار رسالت میں حاضر ہوئے, اور حاضر ہونے کے بعد پھر آپ کے خدمت میں کھجوریں پیش کی اور کہا کہ جی یہ کھجوریں ہیں میں لایا ہوں آپ کے لیے, یہ سکے کے لیے ہدیہ ہیں, آپ قبول فرما لیجیے. آپ نے قبول فرمائے گی, قبول ہدیہ, اور ہدیہ میں کھاتا بھی ہوں قبول بھی کرتا ہوں. اس میں سے آپ نے تناول بھی فرما لی اور جو احباب بیٹھے تھے ان میں بانٹ بھی دی. پھر تیسرے دن یہ آئے, تیسرے دن جب آئے تو معلوم ہوا کہ آپ کے کسی ساتھی کا انتقال ہوا, ان کی تدفین کے لیے جنت البقیع میں گئے ہیں, تو یہ بھی پیچھے پیچھے جنت البقیع پہنچ گئے. جنت البقیع میں گئے تو آپ تدفین سے فارغ ہو چکے تھے, یہ ایک کنارے پہ کھڑے ہوئے بغیر آپ کا جائزہ لے رہے تھے. ان کی نگاہوں میں جستجو ایک تلاش تھی, یہ کھڑے ہوئے کسی چیز کو پرکھنا چاہ رہے تھے کہ اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرما دیا کہ سلمان کیا مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ ہکا بکا رہ گئے کہ میں تو دل میں کھڑا ہوا بس یہ ارادہ لے کے کھڑا ہوا تھا کہ آپ کا پیراہن مبارک کرتا تھوڑا سا کچھ ہلنے جلنے میں ادھر ادھر ہو تو میں وہ آخری نشانی بھی دیکھ لوں جس کی جستجو تلاش میں ہوں. اور بڑھ جستا آپ نے فرما دیا کہ سلمان کیا مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں؟ قریب بلا لیا اور اپنا کرتا اڑایا, دکھا دی کہ دیکھ لیجیے مہر نبوت. یہ دیکھ کے بے ساختہ ہوگا آپ سے لپٹ گئے, بوسہ دیا آپ کو اور آپ کی مہر کو اور ایمان لیا ہے, اور کہنے لگے جی اللہ کے رسول میں تین دن سے یہ جو نشانیاں دیکھنا چاہ رہا تھا, جو اپنے راہبوں سے سنتا آ رہا تھا, کتابوں میں پڑھی تھی, پہلے نشانی دیکھی کہ سب کا آپ کی خدمت میں پیش کیا, تو میں نے نشانی سنی تھی کہ آپ سب کا نہیں کھائیں گے, سب کا آپ پر حرام ہے. آپ نے نہیں تناول فرمایا, مجھے تصدیق ہو گئی, اطمینان ہو گیا. آپ کے بارے میں نشانی تھی آپ ہدیہ تناول فرماتے ہیں, ہدیہ کی کھجوریں لائے تو آپ نے تناول فرمائی, لوگوں کو بھی کھلائیں. تیسری جو اہم نشانی تھی مہر نبوت کی, وہ میں دیکھنا چاہتا تھا, وہ ظاہر ڈھکی ہوئی تھی, کس طرح میں دیکھتا, تو اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا, وہ بھی میری دل کی مراد پوری ہو گئی. اور پھر بہرحال آپ کے صحابہ میں شامل ہوئے اور آپ نے ان کو اہل بیت کا درجہ عطا فرمایا کہ سلمان میرے گھر والوں میں سے ہیں, چونکہ ان کے اہل خانہ کوئی بھی نہیں تھے, بالکل سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے دین کی خاطر یہ ہجرت کر کے نکل کھڑے ہوئے تھے. بتانا مقصد یہ تھا کہ دل میں ہدایت کی جستجو تھی, تلاش تھی, حالانکہ اتنے بڑے آتش کدے کے یہ نگراں تھے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی وہ آتش کدا جو ہزار ہا سال سے جلتا چلا آ رہا تھا بجھ گیا, اتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے, لیکن ہدایت کے لیے جب نکل کے کھڑے ہوئے, غلامی کی زنجیریں بھی کاٹی, تکالیف بھی اٹھائیں اور مار بھی کھائی, اور بالآخر اللہ پاک نے ہدایت کے سر چشمے تک پہنچا دیا, منبع ہدایت تک پہنچا دیا, اور وہاں آپ کے ساتھ رہے اور طویل العمر یہ صحابی ہیں کہ 100 سال سے زائد ان کی عمر ہوئی ہے ماشاءاللہ, اتنی زیادہ اللہ پاک نے ان کو لمبی عمر عطا فرمائی. اور خندق کھودنے کا جو خیال اور نظریہ پیش کیا تھا غزوہ خندق میں وہ انہی کی طرف سے آیا تھا کہ ہمارے جنگوں میں خندقیں کھود دی جاتی ہیں جس سے دشمن بآسانی شہر میں داخل نہیں ہو سکتا. اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے جب اللہ کی طرف انسان بڑھتا ہے, ایک مومن ہی کیوں نہ ہو, مومن کو تو اللہ پاک بہت جلد اپنی طرف کھینچتے ہیں, قبول فرماتے ہیں, تو وہ جب بڑھتا ہے اللہ کی طرف اور اللہ والوں کی طرف تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, کیفیت اس کی پلٹ ہو جاتی ہے, کہاں سے کہاں بدل جاتا ہے. تو اس لیے انسان اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے. ہاں نشیب اور فراز, طبیعت میں کبھی پسماندگی کبھی بلندی, کبھی انقباضی کیفیت, انقباضی کیفیت گھٹن بیزاری انسان میں چڑچڑاپن یہ تصوف کی راہوں میں بہت آتا ہے, اور کبھی انبساط کہ بہت زیادہ خوشی طبیعت میں کھلا ہوا پن, طبیعت میں بڑی بشاشت, یہ چیزیں, کبھی نماز میں بہت دل جمی بہت خوشی و خضوع, اور کبھی ایک دم دل اچاٹ کہ بے رغبتی, یہ ساری چیزیں ایک تبدیلی حالات میں آتی رہتی ہے. لیکن جب کشتی کے ساتھ جڑا رہتا ہے انسان تو بالآخر وہ کشتی منزل پر پہنچا کے رہتی ہے. کیفیات جو ہے یہ آنی اور جانی ہے, آتی اور جاتی ہے, لیکن دامن جب تھام لیا اللہ والوں کا تو وہ انسان پھر کنارے تک ساتھ لگا رہے تو پہنچ جاتا ہے. کچھ لوگوں کا ذوق ہوتا ہے وہ ذائقہ چکھنے کا کہ ذائقہ چکھتے ہیں کہاں کس پہ زیادہ لطف آ رہا ہے. تو ایسے لوگ وہ کم ہی منزل کو پاتے ہیں. اصل مقصد ذائقہ نہ ہو, اللہ کی رضا ہو, ہدایت ہو, تو ضرور منزل تک پہنچ جاتا ہے انسان. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں کا اور آپ کے تعلق والوں کا ذکر جب چھڑا اور چلا تو اس میں دونوں طبقات آپ کو نظر آئیں گے. مختلف ہستیوں کا آپ نے تذکرہ سنا یہاں پر اور مزید سنتے رہیں گے. کچھ ہستیوں جو اللہ پاک نے چن لی ان میں محدثین کا ایک طبقہ ہے, صحیح ستہ والے حضرات, حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ, امام نسائی, امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ ہستیاں کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی بھرپور خدمت کی. حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ محدثین کے سمجھیے سردار ہیں اور امام ہیں. اگرچہ 150 سال بعد آپ کی پیدائش ہے لیکن اللہ یشتبی الیہ من یشاء, جو اس طرح میں عرض کیا کہ اللہ جس کو چاہے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. ان سے جو اللہ پاک نے کام لیا اور دیگر محدثین سے جو کام لیا کہ بعضی ہستیوں کو ماں کی کوکھ سے ہی قبول کر لیا جاتا ہے, اور اللہ پاک نے قبول فرمایا. خواب انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر سے مکھیاں اڑا رہے ہیں. اب بظاہر تو ایک محمل سے خواب ہے کہ آپ کے جیسے اثر پہ مکھیاں کیوں ہوں گی اور مکھیاں کیوں اڑائی جائیں, آپ تو بالکل صاف ستھرے معطر رہا کرتے تھے. خواب خواب ہوتا ہے لیکن تعبیر کتنی بڑی نکلی کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت انجام دیں گے, اور اس میں مکھیاں اشارت اس بات کی طرف کہ دشمنوں کی طرف سے جو سازش ہے اس میں ملاوٹ کی کوشش کی جائے گی کہ حدیثوں میں ملاوٹ کر دیں, یہ ان کو نکھار کے صاف کر دیں گے اور صحیح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کر دیں گے. تو اللہ نے کتنا بڑا کام لیا. بچپن میں بینائی چلی گئی تھی نو مولودی کے عالم میں, واللہ کا رو رو کے برا حال, اللہ کے دربار میں خوب دعا کی, روتی تھی گڑگڑاتی تھی. اللہ نے پھر بصارت لوٹائی تو ایسی لوٹائی کہ دل کی بصیرت بھی ساتھ میں کھل گئی, ہدایت کے سرچشمے جاری ہو گئے. 10 سال کی عمر میں یہ حال تھا کہ ہزاروں حدیث ازبر تھی. جو حدیث آپ کے حافظ شریف میں ایک دفعہ داخل ہو جائے سند کے ساتھ متن کے ساتھ آخر وقت تک وہ آپ کے ذہن اور دل و دماغ میں محفوظ رہی. تو اللہ نے بہت بڑی بڑی ہستیوں کو اس طرح دین متین کے لیے چن لیا کہ انہوں نے احادیث کے چاروں طرف بڑے بڑے قلعے بٹھائے اور پہرے بٹھائے اور قلعے مضبوط قائم کیے کہ دشمن اس میں ملاوٹ نہ کر سکے. تو اس میں صحیح ستہ بڑے مشہور ہیں. فقہا میں ویسے تو فقہا بہت ہوئے ہیں لیکن 4 فقہا بڑے مشہور اللہ پاک نے منتخب فرمائے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، سب آپ نام سنتے ہیں کہ جانتے ہیں، امام اور بھی ہوں، امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام ابو یوسف، امام ظفر اور امام ابو اسحاق، کئی ائمہ حضرات ہیں، لیکن یہ چار جو ہیں یہ امت کے بڑے ستون اور پلر ہیں. ان کو اللہ پاک نے فقہ کے لیے، فقہ سے مطلب یہ نہیں کہ حدیث سے ان کی کوئی خبر ہی نہیں دی، فقیہ وہ بن ہی نہیں سکتا جس کو حدیث کا علم نہ ہو، فقیہ وہی بن سکتا ہے کہ جس کو قرآن پر اور احادیث طیبہ پر 100% عبور حاصل ہو، وہی فقیہ بن سکتا ہے. ان ہستیوں کو اللہ پاک نے چن لیا ان کاموں کے لیے. تو یہ وہ آیتوں کی تشریح ہے، اللہ یشتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جس کو چاہے وہ اپنی طرف چن لیتا ہے، جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، جو اس کی طرف بڑھنا چاہے. اپنی طرف سے چنگاری ہونا شرط ہے کہ انسان کے اپنے دل میں ہدایت کی چنگاری ہو، کہ وہ چنگاری جب پھڑک جائے توبہ کی، استغفار کی، اللہ کی طرف بڑھنے کی، ضرور اللہ راہ دیتے ہیں. جس نے فقہا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا وہ فقیہ بن گیا، جس نے محدثین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا وہ محدث بن گیا. اور ان ہستیوں کو اللہ پاک نے جو تاثیر عطا فرمائی، وہ تاثیر بھی ایسی تھی کہ بسا اوقات ان کی ایک نظر کرم اور ایک جملہ وہ اگلے کی کایا پلٹ دیتا تھا. اور آج بھی اللہ والوں میں شان ہے الحمدللہ کہ بعض سامنے آنے والے ان کے دل، ان کی شخصیت اتنی زرخیز مٹی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی اللہ والے کی ایک نظر کرم ان پر پڑتی ہے اور اس زرخیز زمین میں سبزہ اگ جاتا ہے، یعنی ہدایت کے واہ دریچے واہ ہو جاتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں. بعض مٹیاں بڑی سخت ہوتی ہیں کہ وہ حاضر تو ہوتی ہیں، آتی ہیں شخصیتیں، لیکن ان پہ نظر کرم پڑھتے 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 پھر کوئی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے جہاں جا کے وہ پلٹا کھاتے ہیں. لیکن بعض مٹیاں بڑی نرم ہوتی ہیں کہ کسی بھی اللہ والے کے ایک نظر کرم سے بدل جاتے ہیں. حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے زبردست پائے کے برصغیر کے علماء میں سے گزرے ہیں اور اہل علم ہیں، وہ ان کے نام سے واقف بھی ہیں. تو حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی بدلنے کا واقعہ اسی طرح ہے کہ آپ کے علاقے میں ایک مرتبہ، یہ نواب خاندان سے تعلق تھا، بڑے دنیا دار تھے، مالدار تھے، اللہ نے دولت دی تھی. تو ایک مرتبہ آپ کے علاقے میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے. تو جمعے کا وعظ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ رسمی طور پر جب جمعے کا وقت ہوا مسجد میں، وضو نماز وز کے لیے نہا دھو کے تیار ہو کے کپڑے بدل کے آگے بیٹھ گئے، ایک عام نمازی کی حیثیت اس وقت بالکل دنیا داری کا رنگ تھا، بس وہ حضرت کی محفل میں آنا تھا، حضرت کا وعظ سننا تھا، دل کی کیفیت بدل گئی، اس دل سے توبہ کی. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے جڑ گئے، علم دین پڑھا، زندگی کی پوری کایا پلٹ ہو گئی اور خود وقت بہت بڑے عالم بن گئے. کہ جو علماء جانتے ہیں مولانا بدر عالم میرٹھی بہت بڑا نام ہے، تصانیف ہیں، بڑے سلسلے ہیں. تو میں نے عرض کیا نا، بعضی مٹیاں بڑی زرخیز ہوتی ہیں، اللہ والے کی نگاہ پڑتے ہی بدل جاتی ہیں. تو آج بھی اللہ والوں میں کیا کہتے ہیں، کوئی کھیلتا کودتا بھاگتا ہوا کسی ضرورت سے آیا کہ واش روم جانا ہے کہیں جانا ہے، اور کسی اللہ والے کے مسجد میں داخل ہو گیا، اللہ والے وہاں بیٹھے ہیں، بس نے جھلک دے گی اور اس کے دل میں ایک چبھن ہو گئی کہ یہ بڑے پیارے لگ رہے، اچھے لگ رہے ہیں، اور پھر وہ کسی اور اہتمام سے آتا ہے، زندگی پلٹ جاتی ہے، بدل جاتی ہے. کہ نگاہوں کے اثرات جا کے پڑتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے زبردست فقیہ اور مفسر اور محدث صحابی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مقرب ترین صاحب النعالین، کہ یہ حضور کے جوتے اٹھانے والے، حضور کے بھی ظاہر اس طرح خدمت گزار تھے جس طرح ہر ایک اللہ والے کو خدمت گزار لگ جاتے ہیں، کوئی جوتے اٹھانے والا، کوئی پانی پلانے والا، کوئی مسواک پکڑنے والا. تو یہ صاحب النعالین تھے کہ حضور کے جوتوں کی فکر رکھتے تھے، جہاں بھی آپ کے جوتے سنبھال کے رکھنا، اپنے پاس سمیٹ کے رکھنا، آپ کو پہنانا جوتے، ان چیزوں کا بہت خیال رکھتے تھے، وضو کا پانی لا کے دینا، مسواک پکڑ کے رکھنا. اور یہ آپ کے اہل بیت کی طرح رہتے تھے، گھر میں بالکل گھل مل کے، جب پردے کے احکامات نازل ہوئے تو صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اس وقت پتہ لگا کہ جب ان کے گھر میں آنا جانا بند ہوا کہ یہ تو غیر ہیں، ورنہ بالکل گھر والوں کی طرح رہتے تھے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تین عبداللہ بہت مشہور ہیں، ان کو عبادلہ ثلاثہ کہا جاتا ہے صحابہ کے طبقے میں. عبادلہ ثلاثہ یا عبداللہ کی جمع عبادلہ اور ثلاثہ مانے تین، تین عبداللہ، اور تینوں بڑے بہت بلند پائے گئے ہیں. ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، عمر میں بھی بڑے اور علم فقہات میں بہت بلند مقام ہے. دوسرے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے. اور تیسرے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں. ان تینوں کو حضور کے صحابہ میں بہت بلند مقام ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہا تھا کہ وہ کوفہ میں ایک دفعہ، یہ آپ حضور کے وصال کے بعد کوفہ ہجرت فرما گئے تھے، کوفہ میں مدرسے وغیرہ قائم کیے، وہاں دین پھیلانے لگے اور کوفہ دارالخلافہ بھی بن گیا تھا، بڑے دین کے مراکز وہاں قائم ہو گئے تھے. تو ایک مرتبہ کوفہ کے گلی سے گزر ہوا تو وہاں دیکھا کہ بڑا مجمع لگا ہوا تھا اور گانے والا بڑی سریلی آواز میں گانے گا رہا تھا، پوری گانے کی محفل چل رہی تھی. حضرت کان میں آواز پڑی، تو بڑی پیاری آواز لگی. حضرت نے ایک جملہ فرمایا، جملہ فرماتے وہاں سے کانوں میں انگلیاں ڈال کے پردہ چہرے پہ ڈال کے گزر گئے. حضرت نے فرمایا آواز بڑی پیاری ہے، کاش کہ یہ آواز قرآن کریم کے لیے ہوتی. بس یہ جملہ مختصر سا فرمایا اور یہ تیر کی طرح جا کے اس گانے والے کے دل میں لگ گیا. وہ شخص گانا وانا تو بھول گیا اور اس بات نے دل میں ایسا اثر ڈالا اور ان ہستی سے ایسا متاثر ہوا کہ مجمع یہاں کھڑا ہوا میرے گانے سن سن کے سر دھن رہا ہے. یہ کیسا مستغنی بے نیاز پر نور شخص ہے، عجیب شخصیت ہے، کشش ہے کہ میرے آواز کی تعریف بھی کر دی، برائی بھی نہیں کی کہ کتنی پیاری آواز ہے، اور ساتھ میں ہدایت کی طرف راہ بھی دکھا دی کہ کاش کہ یہ آواز قرآن کریم کے لیے ہوتی. وہ شخص گانا وانا چھوڑ کے مجمعے کو چیرتا وہ بھاگا اور آگے پکڑ لیا. پوچھا لوگوں سے کون ہے، لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود ہیں. یہ جا کے بے ساختہ لپٹ کے ان سے رونے لگا خوب زار و قطار، کہ آپ ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتے مجھے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے یہ آواز قرآن کریم کی نہیں ہوگی، گانا وانا ختم، مجھے توبہ کرائیے فوراً. ان کے ہاتھ پہ توبہ کی، ان کے ساتھ جڑ گئے، ان کے شاگرد بن گئے اور ساری زندگی ان کے ساتھ وفاداری کے ساتھ گزاری. تو مقام دیکھیے پھر کتنا بڑا پایا، کہاں ایک گویے تھے، اور آج بھی کتابوں میں نام ان کا آتا تو زازان گویے کا قصہ لکھا ہوتا ہے کہ زازان گویے کا قصہ. لیکن اللہ نے اس توبہ کے بعد اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ ایک تو مقام تابعیت ملا کہ تابعی بن گئے اور محدث بن گئے باقاعدہ، کہ بہت ساری روایتیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آگے نقل فرمائی اس میں یہ راوی ہوتے ہیں، یعنی یہ روایت کرتے ہیں عن زازان عن عبداللہ بن مسعود عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کتنا پیارا رشتہ جڑ گیا حضور سے کہ بالکل ایک واسطے سے ہی محدث بھی بن گئے. ہمارے زمانے کی جو سند حضور کی، تو ہم لوگوں نے جن اساتذہ سے پڑھا تو تقریباً میں نے ایک دفعہ گنتی کی تو ہمارا جو ہماری جو پیڑھی چل رہی ہے تو 41واں 40واں نمبر آتا ہے، کسی استاد سے 40 کسی استاد سے 41، کیونکہ یہ محدثین کی اس میں بہت سینیورٹی دیکھی جاتی ہے کہ کس کی سند بلند ہے، کس کے واسطے حضور تک کم ہے. ابھی جو پاکستان میں کراچی میں مکتب علماء دیوبند کے بڑے سینئر جو محدث موجود ہیں وہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم ہیں، کہ انہوں نے حدیث براہ راست حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہوئی ہے. باقی جتنے بھی ہیں وہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں زیادہ تر. تو یہ سند کے اندر بلندی دیکھی جاتی ہے کس کی سند زیادہ قریب ہے. تو حضرت زازان کو کتنا قرب مل گیا کہ وہ حضور کے پوتا راوی بن گیا ایک طرح، کہ صحابی تابعی اور پھر اس طرح آگے محدثین کی سند میں شامل ہو گئے. تو کئی باتیں کہنے کا مقصد تھی، نگاہ کرم اللہ والے کی پڑ جائے، اس کے دل سے اس کے لیے کوئی بھلا جملہ نکل جائے، اگلے کی زندگی کا پورا زاویہ تبدیل ہو جاتا ہے، پوری زندگی کا طریقہ بدل جاتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ لمحات ہوتے ہیں اور لمحوں میں بسا اوقات کسی کی تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ آتا ہے، بڑے خوش نصیب صحابی ہیں، اور بطور پہلے کے بسا اوقات پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سے ایسے صحابی ہیں کہ جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور گئے سیدھے جنت میں۔ تو یہ غزوے کے موقع پر ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قلعے کا محاصرہ فرما رکھا تھا، قلعے والوں نے دروازے بند کر رکھے تھے، محاصرہ چل رہا تھا، کوئی فیصلہ کن مرحلہ نہیں آ رہا تھا، جنگ بھی نہیں ہو پا رہی تھی، جنگ کے کوئی سامان نظر نہیں آ رہے تھے، قلعے والے محصور تھے اندر، آپ نے باہر پڑاؤ کر کے گھیر رکھا تھا۔ ربعی بن عامر یہ ان کے چرواہے تھے، سیاہ فام تھے، پسینوں میں ڈوبے رہتے تھے، میلے کچیلے کپڑے، اس طرح بکری کے چرانے والوں کا حال لیا ہوتا ہے، کوئی بظاہر ان میں کشش والی بات نہیں تھی۔ یہ اپنے قلعے والوں کے بکریاں چرانے کے لیے قلعے سے باہر نکلتے تھے، روز یہ ماجرا دیکھ رہے تھے کہ قلعے والے اندر محصور ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، تفصیلات مشکلات ہو رہی ہیں، باہر سے سازو سامان اندر نہیں پہنچ پا رہا کھانے پینے کا، لیکن جنگ بھی نہیں کرتے، اور اگر باہر یہ مسلمانوں نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، ان کا راستہ نہیں کھولتے، وہ اندر ہدایت بھی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ جب ایک دفعہ باہر نکلا، میں نے کہا میں جا کے تو لوگ کون ہیں، کیا کہتے ہیں، ان کا پیغام کیا ہے، کیوں آئے، ڈھونڈتے بھالتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، آپ سے جا کے ملاقات کی، پوچھا کہ آپ کون ہیں، فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، کیا پیغام لے کر آئے، اللہ کا پیغام لے کے آؤں گا، اللہ ایک اس کے سوا کوئی شریک نہیں، اس پیغام کو اگر میں قبول کر لوں تو میرے لیے کیا ہے، فرمایا تیرے لیے جنت ہے۔ کہا کہ میں تو اتنا گندا، میلا کچیلا، بدبو، پسینے، یہ میلے کپڑے، اگر میں آپ کے ساتھ ایمان قبول کر کے اس جہاد میں شامل ہو جاؤں اور مارا جاؤں تو کیا میرے لیے بھی بشارتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری اس بدبو کو خوشبو میں بدل دیا جائے گا، تمہارے کالے رنگ کو گورے میں بدل دیا جائے گا، ان میلے کپڑوں کی جگہ خوشبو والے کپڑے اللہ پاک تمہیں عطا فرمائیں گے۔ پکی بات ہے جی، ہاں بالکل پکی بات ہے۔ کہنے لگے کہ میں ان کا چرواہا ہوں، قلعہ والوں کا، اور ان کی بکریاں میرے پاس ہیں، بہت ساری بکریاں ہیں، یہ کہیں تو میں ساری کی ساری روک لیتا ہوں، مال غنیمت بنا لیجیے، آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ امانت ہے، میں امین ہوں، امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ دشمن کا مال کیوں نہ ہو، ہماری ان سے جنگ نہیں ہو، جنگ کے ذریعے مال حاصل نہیں ہو، غنیمت نہیں بن سکتا، یہ بکریاں واپس کر دو، اندر دھکیل دو قلعے میں، قلعے میں دھکیل کے تاکہ ان کے مالکوں تک پہنچ جائیں، ان کے مالکوں تک پہنچا کے پھر تم آگے ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ تو تمہارا ایمان قبول ہے۔ یہ گئے اور ساری بکریاں قلعے میں دھکیل کے اندر دروازے کے چھوڑ کے آگے شامل ہوئے۔ اب مار کا شروع ہوا ہے، فیصلہ کن جنگ شروع ہوئی، اور اس جنگ کے اندر فتح بھی ہوئی، بہت سے مسلمان شہید بھی ہوئے، افراتفری مچی۔ اب اس کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہوا، لاشوں کی وہ شروع ہوئی چھانٹی کہ کون دشمن کی کون دوست کی، اب اس میں ایک اجنبی چہرہ بھی نظر آیا، ظاہر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قافلہ تھا تو سب ہر منظر تو اور کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا نا، کہ کہاں کون کیا بات کر رہا ہے۔ رسول پاک کا تو الگ سے چھپر ہوتا تھا، آپ کے الگ سے محافظ ہوتے تھے، اب جو دور دور صحابہ کو پتہ بھی نہیں کون ابھی جنگ میں مارے گا، ان کے بارے میں بات ہوئی، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی صفوں میں ایک ناشناس بھی لاش ہے، وہ ہمارے ساتھیوں کی تو نہیں، ہمارے ساتھ جو قافلہ آیا تھا وہ تو نہیں ہے، آپ تشریف لائے، آپ نے قریب آگے دیکھا، تھوڑا چہرہ انور وہاں سے پھیر لیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھی ہیں اور جنت کے شور ان کے استقبال کے لیے آئی ہوئی ہیں، اس لیے میں نے چہرہ پھیرا۔ یہ اتنے خوش نصیب تھے کہ انہوں نے ایمان قبول کیا اور اللہ کے رسول کے اوپر بیعت کی، اور اگر شہید ہوئے اور اگر سیدھے جنت میں، کہ ایک نماز پڑھنے کا وقت بھی ان کو نہیں گزرا، اس سے پہلے اللہ پاک نے وہ قبول کر لیا، جنت میں بھیج دیا۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے رسول پر فنا ہوئے، آپ کی بات پر یقین کیا، ایمان لائے اور سیدھے جنت۔ تو بعض ہستیاں ایسی بھی ہوئی کہ لمحوں میں ان کی زندگی کی کایا پلٹ ہو گئی، لمحوں میں جنت کما لی۔ تو فیصلے بڑے عجیب ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ لمحوں میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. بس اوقات انسان لمحوں کی کوئی چھوٹی سی نیکی کرتا ہے اسے پتا بھی نہیں ہوتا نیکی کر کے بھول جاتا ہے اور وہ نیکی اس کو کتنے بلند درجے پہ پہنچا دیتی ہے. اور کبھی لمحوں کی خطا ہوتی ہے جو انسان کو بڑی بلندی سے نیچے گرا دیتی ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ لکھا ہے ایک بڑے اللہ والے کا کہ بہت صالح نیک انسان سب کچھ بڑے مریدین ہزاروں ایک قافلے سے گزر رہے تھے کہ جنگل سے گزرے تو ایک یہودی کو دیکھا جو سور چرا رہا تھا. بڑی حقارت اس کی طرف سے دل میں یہ دیکھو کیسا بدبخت ہے کہ سور چرا رہا ہے اور یہودی مذہب ہے. اس طرح دل میں حقارت پیدا ہوئی اللہ کی نظروں میں گر گئے کہ کبر آ گیا کوئی ہدایت گمراہ اللہ کے ہاتھ میں. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیے کبھی کسی بدتر سے بدتر کو بھی دیکھ کے دل میں حقارت مت لائے کہ ناچنے والا ہے گانے والا ہے سنگر ہے فلاں فلاں. اپنی فکر رکھے ڈرتے رہے کہ ہم کب کس وقت کیا بن جائیں. تو وہ اللہ والے تھے ان کے دل میں خیال آ گیا کبر آ گئے بڑائی آ گئی. آگے گئے بستی میں گزر ہوا تو وہاں ایک دوشیزہ کو دیکھا اس پہ نگاہ پڑی اور اس پہ دل آ گیا فریفتہ ہوگا بالکل اس قدر فریفتہ ہوگا دل و دماغ بالکل معاف اس کے عشق میں اس کی جستجو میں گھر تک پہنچے. وہاں معلومات کرتے کرتے گھر پہنچ گئے. گھر جا کے معلومات کی تو پتہ لگا کہ یہ لڑکی تو یہودی ہے یہودی خاندان سے تعلق رکھتی ہے. اس کے ماں باپ سے جا کے درخواست کی جی میں سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ماں باپ اڑ گئے کہ یہ تم مسلمان ہم تو کر ہی نہیں سکتے سواری نہیں پیدا ہوتا. یہ کہنے کا تم جو شرط رکھو گے مجھے قبول ہے. انہوں نے کہا سب سے پہلی شرط ہے کہ یہودی بن جاؤ. دوسری شرط یہ کہ ہمارے اتنے اتنے سور ہیں وہ تمہیں روز چرانے ہوں گے جنگل میں جا کے ان کو دیکھنا ہوگا. جو جو شرط رکھی مانتے گئے الحمد للہ یہودی بھی ہو گئے ان کے سور بھی چرانے لگے اس کے عشق کے اندر کے اس کو مجھے پانا ہے. ساتھی پریشان متقدین ان کے پیروکار رو رو کے حالت بری کی اتنے بڑے مرتبے پہ عالم بزرگ اور کیسے کیا پلٹ ہو گئی سمجھا رہے لیکن ان کی عقل پہ کوئی چیز آگے دوسری آتی ہی نہیں ہے. بہت ہار کے مجبور ہو کے جب ساتھیوں نے دیکھا کہ کوئی اثر نہیں وہ جن کو اب جب جہاں جانا تھا آگے وہ منزل پہ پہنچ گئے. وہاں جانے کے بعد پھر جب واپسی کا وقت تھا اپنے وقت مقرر پہ سفر سے واپسی ہوئی پھر اسی جنگل سے گزرے تو ان کو دیکھ کے بڑی عبرت ہوئی. دیکھا کہ یہ اسی طرح جس طرح نے یہودی کے گھسی اڑائی تھی مذاق اڑایا تھا حقیر جانا تھا آج اسی طرح لاٹھی لیے ہوئے درخت کے ڈیگ لگائے بیٹھے ہوئے اور سور چلا رہے ہیں. پھر متقین قریب آ گئے بڑے روئے گڑ گڑائے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہدایت و گمراہی آپ کے ہاتھ میں آپ ان کے حال پہ رحم فرما دیجیے. بڑے گڑ گڑائے سارے مل کے تب ان کو ایسا لگا کہ جھٹکا لگ کے ایک دم یہ ہوش میں آئے اور اس وقت پھر ان کو احساس اور ندامت ہوئی کہ میں نے اس طرح بالکل اسی طرح ایک یہودی کو حقیر جانتے ہوئے دل میں کبر کیا تھا بڑائی اختیار کی تھی یہ اس کی سزا مجھے ملی کہ میں آج اس نتیجے پر پہنچا. توبہ کی دوبارہ ایمان لائے ان کے سور ان کے حوالے کیے پھر دوبارہ اپنے اس مرتبے پر فائز اور اپنے شاگردوں کے ساتھ منزل مقصود پر آئے. تو لمحے بنا بھی دیتے ہیں لمحے بگاڑ بھی دیتے ہیں. بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے زندگی میں. جب تک انسان کے سانس چل رہے ہیں یہ پلسرات پہ چل رہا ہے کہ کچھ نہیں پتا کس وقت خدا نہ خاصا انسان کے حالات بدل جائیں. اللہ ہم سب کو ہدایت پر مضبوطی عطا فرمائے. اگر اللہ والے نہ بھی بن سکے تو اللہ والوں کے لیے دل میں کبھی کینہ بغض نہ رکھیں. دل صاف رکھیں مسجدوں سے محبت رکھیں مدرسوں سے محبت رکھیں علماء سے محبت رکھیں اللہ والوں سے محبت رکھیں. یہ محبت انشاءاللہ آگے بڑھاتی رہے گی کام بنتے رہیں گے. اور جہاں دل میں تھوڑا سا بال آیا بس پھر کام بگڑتا چلا جاتا ہے انسان کے نگاہوں میں پھر وہ خامیاں ڈھونڈنے لگ جاتا ہے. نہ تھی جب تک اپنے حال کی خبر تو رہے ڈھونڈتے اوروں کو عیب و ہنر پڑی جب اپنے حال پر نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. بہادر شاہ کا ظفر ہے یہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے یہ. اکثر میں اس طرح پڑھتا ہوں سناتا ہوں کہ اپنے حال کی جب خبر نہ ہو انسان کو تو دوسرے میں عیب تلاش کرتا رہتا ہے. تو نہ تھی جب تک اپنے حال کی خبر تو رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر کہ اپنے حال کی خبر ہی نہیں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے ہنر ڈھونڈنے یہ اچھائی ہے برائی ہے. پڑی جب اپنے حال پر نظر جب اپنے حال کو دیکھا انسان نے تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. تو اب نظروں میں کوئی برا بھی برا نہیں لگتا. برائی کو برا ضرور جانیے لیکن جو برائی کر رہا ہے اس سے نفرت نہ کیجیے. اس کے لیے دل دل میں اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک اس کو بھی ہدایت عطا فرما دے, کیونکہ فیصلے بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی پہلے بھی سنا چکا ہوں, پھر سنا دیتا ہوں, پھر دعا کرتے ہیں. عبد الجبار ان کا نام ہے, حضرت نوح علیہ السلام کا. تو ایک مرتبہ ان کے سامنے کتا آیا جس کی چار آنکھیں تھیں. تو حضرت نوح علیہ السلام بے ساختہ اس کو دیکھ کر ہنسنے لگے, ہنسی چھوٹ گئی کہ عجیب شکل لگ رہی ہے, چار آنکھیں. تو اللہ نے اس کتے کو گویائی عطا فرمائی, حیات الحیوان میں واقعہ لکھا ہے. تو کتا بولنے لگا, اے عبد الجبار تم مجھے دیکھ کے ہنس رہے ہو, یہ میری بناوٹ تخلیق میرے اپنے اختیار میں نہیں. اگر میری اپنی تخلیق, میری پیدائش, میری بناوٹ میرے اپنے اختیار میں ہوتی تو میں اپنے آپ کو کتا ہی کیوں بناتا, میں بھی اپنے آپ کو تمہاری طرح انسان بنا تھا. لیکن میرے اختیار میں اللہ نے مجھے کتا بنا کے پیدا کیا اور تم مجھ پہ ہنس رہے ہو, اسے چار آنکھیں بنا دی. تو در حقیقت یہ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ نے ہمیں انسان کی صفت کے ساتھ پیدا فرمایا, ایمان والا بنایا, ورنہ ہمارا اور آپ کا کیا اختیار ہے. اللہ نے جس کو کتا بنا دیا, بکری بنا دیا, بھیڑ بنا دیا, گائے بنا دیا, جو جس کو بنا دیا وہ پوچھ سکتا اللہ سے کہ مجھے کیوں بنایا, نہیں پوچھ سکتے. تو اس نے ہمیں انسان بنایا, صاحب ایمان بنایا, صاحب شعور بنایا, اس پہ ہمیں شکر کی ضرورت ہے, اللہ والوں سے تعلق کی ضرورت ہے, آنکھ بند کر کے جس پہ بھروسہ ہو جائے اسے جڑنے کی ضرورت ہے. پھر عیوب نقائص تلاش نہ کریں, آنکھ بند کر کے اپنے چلتے رہیں, اللہ والوں کے ساتھ جڑ کے لگے رہیں. انشاءاللہ العزیز جہاں ان کی منزل ہوگی وہیں پھر ہماری بھی منزل ہوگی انشاءاللہ. اور نشیب و فراز آتے رہے تو گھبرائے نہیں, کبھی نرم کبھی گرم, کبھی سستی کبھی چستی, کبھی بشاشت کبھی انقباض, یہ چیزیں ہر ایک انسان کی صفت ہیں, فطرت ہیں, آتی جاتی ہیں. ان کے احتیاط سے نہ گھبرایا کریں, بشاشت ہو تو خوش ہوں, شکر ادا کریں. قبض و انقباض ہو طبیعت میں تو زیادہ پریشان ہو, تھوڑے دن بعد پھر طبیعت تبدیل ہو جائے گی, مایوس نہ ہوا کریں, اعتدال کے ساتھ چلتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک بہتری فرمائیں گے. حضرت مفتی رضوان اللہ صاحب دامت برکاتہ سفر سے تشریف لا چکے ہیں, لیکن رات کو ہی آئے ہیں تو ابھی سفر کی تھکان وکان بہت ہوتی ہے. انشاءاللہ پھر وہ بھی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے. تو میرا تو جو خدمت کا سلسلہ تھا آج وہ اختتام پذیر ہوا. فی الحال اللہ پاک جو کچھ میں نے کہا اس پر خود سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور حاضرین و سامعین کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے, اور ہم سے مرتے دم تک دین کی خدمت اللہ پاک لیتے رہیں, دین کا فیض جاری اور ساری رکھیں. دو چیزیں ہوں گی تو اللہ کے یہاں کام قبول ہے, ورنہ ہر کام وہاں پہ رد ہے. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو کہ آپ کے اتباع کے ساتھ کام ہوگا تو قبول ہے, اور دوسرا اخلاص ہے تو قبول ہے. اگر اخلاص نہیں تو قبول نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں تو قبول نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وہ ایک بہت بڑا مفہوم ہے, کبھی موقع ہو تو سمجھاؤں گا, لیکن بہرحال اتباع سنت کے دائرے میں ہو اور خلوص کے ساتھ ہو تو قبول ہی قبول انشاءاللہ, اور اس سے ہٹ کر ہے تو پھر وہ اس کی کوئی اللہ کی نظر میں اہمیت نہیں, چاہے انسان کتنی بھی مجاہدات کر لے. دعا فرما لیجیے.
الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسولی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم انت السلام ومنك السلام, تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله ہماری زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے, تمام نیکیوں کو قبول فرما لیجیے, ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دیجیے, ہمارے اندر جتنے بھی عیوب اور نقائص ہیں یا اللہ جو بھی کمزوری ہیں آپ سب جانتے ہیں, آپ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ نے خود فرمایا لا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء, کہ تم خود اپنی پارسا بیان نہ کرو, اللہ جس کو چاہے وہ پارسا بناتے ہیں. اے اللہ ہم تو کہیں سے بھی ادنا سے بھی اپنے اندر تزکیہ نہیں پاتے, اے اللہ تزکیہ کی کوشش کرتے ہیں, تزکیہ کے بھکاری ہیں, آپ ہمارا تزکیہ فرما دیجئے, ہمیں پاکیزگی عطا فرما دیجئے. ہماری سوچ میں, ہمارے روئے روئے میں, جسم کے اللہ خون کے قطرے قطرے میں ہدایت اور پاکیزگی پیدا فرما دیجئے, تمام ظلمتوں سے ظلمانی کاموں سے ہمیں بالکل پاک اور صاف فرما دیجئے. جب تک زندہ رکھیں دین اسلام پر قائم و دائم رکھیے, جب خاتمہ فرمائیں تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائیے. ہمارے جتنے بھی ماضی کے نئے پرانے یا اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہوں جو بھول گئے ہوں سارے گناہ معاف فرما دیجئے, اور مستقبل میں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے, اور جب بھی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ جنت ہمارا ٹھکانہ بنا دیجیے,
دوزخ ہم پہ حرام فرما دیجئے. ہمارے پیارے آقا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اتباع و سنت کی توفیق عطا فرمائیے، اتباع سنت کی ہمیں توفیق کامل عطا فرمائیے، سورت میں اور سیرت میں آپ کی پوری مشابہت نصیب فرمائیے، ہمیں شیر کا مزاج بنا دیجئے. تیرے محبوب کی یا رب شباہت دے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو دور کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. اے اللہ ہم سب کو آپ اپنے فضل و کرم سے حقیقت میں ڈھال دیجئے اور پوری طرح سے اللہ والوں کے ساتھ جوڑ دیجئے، ہمیں دین کے پھیلانے کا ذریعہ بنا دیجئے، ہمیں دین کا خادم بنا دیجئے، دین کا حافظ بنا دیجئے، دین کا محافظ بنا دیجئے، دین کا مبلغ رہبر اور رہنما بنا دیجئے. یا اللہ فیض رساں بنا دیجئے، اپنی مخلوق کو ہم سے فیض پہنچا دیجئے. اور یا اللہ جتنے بھی آپ کے بندے پریشان ہیں، بندیاں پریشان ہیں، جس قسم کی پریشانی ہے سب کی پریشانی کو دور فرما دیجئے. جن گھروں میں رشتوں کے سلسلے میں پریشانی ہے یا اللہ وہاں اچھے رشتے مقدر فرما دیجئے. جہاں آپس میں ناچاکیاں ہیں، اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں، ناراضگیاں ہیں، وہاں آپس میں محبت اور الفت پیدا فرما دیجئے. جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرمائیے، جو تنگی معاش کا شکار ہیں انہیں اللہ وسعت و فراخی عطا فرما دیجئے، جو مقروض ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائیے، جو بے قصور قیدی انہیں رہائی نصیب فرمائیے. حاضرین محفل نصیب جس جس کی جو بھی مرادیں حاجتیں ہیں یا اللہ سب کی مراد حاجتیں پوری فرما دیجئے. سب کا واسطہ وسیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.